وہاں زندگی بسر کر رہا ہوں. لیکن یہی شخص اگر افریقہ چلا جاتا ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے مکان نہیں ہوتے, وہاں تو بڑے بڑے مکان ہوتے. خصوصاً جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے مکانوں میں رہ رہے ہوتے, تو ایسی ضرورت نہیں, پھر وہاں بڑے مکان میں رکھنا پڑے گا. یہاں بغیر گاڑی کے بھی گزارا ہو جائے گا, وہاں بغیر گاڑی کے گزارا نہیں. جو شخص بھی امریکہ میں رہتا ہے, یورپ میں رہتا ہے, ہر ایک کے پاس گاڑی ہے, زیادہ گاڑی دینا پڑے گی. اور اس وقت جو کیفیت ہے, ایک اندازے کے مطابق بتا رہے ہیں کہ امریکہ شہر میں نہیں, امریکہ جو پورا ملک ہے اس میں گاڑیوں کی تعداد اتنی ہے کہ فی آدمی ایک اندازے کے مطابق ڈیڑھ گاڑی مل رہی ہے فی آدمی. اگر ان کی آبادی ہے 23 کروڑ کی, تو 23 کروڑ کا آدھا کریں کتنا بن گیا, 11.5. 11.5 اور 23 کتنا بن گیا, تقریباً 34.5 کروڑ گاڑیاں وہاں چل رہی ہیں. تو ہر آدمی کے حصے میں ڈیڑھ گاڑی آ رہی ہے, وہاں بغیر گاڑی کی گزارا ہی نہیں, دینا پڑے گی گاڑی. کراچی میں رکھا ہوا تو اسکوٹر کی بھی ضرورت نہیں تھی, وہاں لے گیا تو گاڑی بھی دینا پڑے گی. تو علاقے اور زمانے کے اعتبار سے یہ چیزیں ہمیشہ بدلتی رہیں گی, یہ ایک جیسی نہیں رہے گی. ہاں, یہی شخص اگر فرض کیجیے کہ کراچی میں رہ رہا ہے, کسی وجہ سے, چاہے وہ وجہ یہ ہو کہ بیوی گڑبڑ کر رہی تھی, اس نے کہا میں تو تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا, تم چلو میری ماں تمہیں ٹھیک کرے گی, وہ اپنے دیہات میں لے کے چلا گیا. تو کراچی میں جہاں رکھا ہوا تھا, وہاں ایک یا دو کمرے کے مکان میں رکھا ہوا تھا, وہاں تو کوئی کمرہ ہی نہیں ہے, وہاں تو جھونپڑی ہے. اب اس کی جھونپڑی میں رکھ دیا مکان, ٹھیک ہے, علاقے کے اعتبار سے وہ جھونپڑی, وہاں کا نفقا بنے گا, جھونپڑی میں رکھ دیا. تو یہ چیزیں ہمیشہ بدلتی رہیں گی, ایک جیسی نہیں رہے گی. اس کے کلیوں کو جو ابھی یہ بیان بھی کر رہے ہیں, اس سے ایک بات بڑی اہم سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ جب عام حالات میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, میاں بیوی سب گزارا ہو جاتا ہے, شوہر بھی بہت ساری باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے, بیوی بھی بہت ساری باتیں برداشت کر رہی ہوتی ہے, اس لیے گزارا ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اور طلاق ہوتی ہے, تو طلاق میں کئی بار کہہ چکا کہ جو مختلف تنظیمیں, تحریکیں, ادارے طلاق جاری کر رہے ہیں, یہ طلاق میں وہ نفقہ بھی ثابت کر دیتے ہیں. اور نفقے کا انہوں نے ایک ہی معیار بنایا ہوا ہے, بس جو آئے اس سے بیوی کا نفقہ 10,000 روپئے ماہانہ دے رہے ہیں, بس جو آیا 10,000 روپئے, جو آیا 10,000 روپئے. ان کے پاس 100 کیس آئے, 100 کیسوں پر 100 کے لیے 10,000 روپئے کا انہوں نے نفقہ لکھ دیا کہ آپ کو اتنا 3 مہینے کا نفقہ دینا, یہ کہاں سے 10,000 روپئے کا ہوگا؟ یہ کبھی 10,000 سے بڑھ بھی سکتا ہے اور کبھی 10,000 سے کم بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر فرض کیجیے کہ آپ 10,000 روپئے کا لکھ کے دے رہے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کا نفقہ 10,000 نہیں, 10,000 سے زیادہ ہے, 15,000 اس کا نفقہ ہے, تو آپ عورت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کا نفقہ بننا چاہیے 15,000, آپ لکھ کے دے رہے ہیں 10,000, یہ غلط ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ عورت کا نفقہ بن رہا ہے 5,000 اور لکھ کے دے رہے ہیں 10,000 روپئے, تو یہ شوہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نفقہ اس کا 5,000 بن رہا تھا, آپ 10,000 لکھ کے دے رہے ہیں. جب بھی اس طرح سے طلاق کا یا خلا کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اس میں نفقے کی ایک مقدار نہیں رہے گی. کم از کم ہماری اطلاع میں نہیں ہے کہ شہر کراچی میں جو لوگ طلاق دے رہے ہیں, اب بس تو طلاق دینے کا حق ہی نہیں ہے, یہ خود بڑا ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے. طلاق دینے کا حق مشتہد نے اپنے پاس رکھا ہے, یہ خاص الخاص افراد کو یہ حق دیا ہے, مگر جو افراد طلاق دے رہے ہیں اور طلاق دے کے پھر نفقے کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتے ہیں کہ ماہانہ 10,000 روپئے ان کا نفقہ دینا پڑے گا, یہ خود ایک دوسرا ظلم ہے. دوسری جاتی یا تو زیادتی ہے عورت کے ساتھ کہ 10,000 بن نہیں, اس کا نفقہ بن رہا تھا 15,000, دے رہے ہیں 10,000, یا زیادتی ہے شوہر کے ساتھ کہ نفقہ بن رہا تھا 5,000, آپ نے 10,000 لکھ دیا. چنانچہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بھی مسائل فقہ کو سمجھے گا وہ ان تمام مقامات سے ہاتھ ڈالتے ہوئے بہت گھبرائے گا, بہت ڈرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں قریب قریب 28 برس اس شعبے میں ہو گئے, آپ میں سے بہتوں کی اتنی عمر نہیں ہوگی, 28 برس ہمیں شعبے میں ہوں گے, ہم نے آج تک ایک طلاق کا ذکر جاری نہیں کیا. ایک بھی تعلق کا ذکر نہیں پڑا. اس لیے نہیں, آپ نے خود دو تین لیکچر پہلے وہ گفتگو سن لی کہ ہمارے یہاں طلاق کے حوالے سے جو ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ طلاق عرش الہی کو ہلا دیتا ہے, اس لیے نہیں کہ طلاق عرش الہی کو ہلا دیتا ہے, وہ نہیں. تو ہم نے خود بیان کیا تھا کہ کچھ مقامات پر طلاق دینا مستحب ہے, جو طلاق دے گا وہ ثواب کا کام کرے گا, وضاحت کی تھی ہم نے. تو اس لیے نہیں کہ وہ طلاق عرش الہی کو ہلا دینے والی, نہیں. یہ طلاق کے جو مسائل ہیں, بعد کے جو مسائل ہیں, وہ آسان نہیں حل کرتے. تو جب تک ان مسائل پر شریعت کے مطابق, فقہی مسائل کے مطابق انسان عمل نہ کر سکے, اس میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہاتھ ڈالنا ہی غلط ہے. چنانچہ جن جن مقامات تک آپ کی رسائی ہے اور وہاں کہیں غلطی ہو رہی ہے اور اصلاح کی گنجائش ہے آپ کی وجہ سے, تو ضرور وہاں اصلاح کا کوئی راستہ اختیار کریں, تاکہ کبھی بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو نہ ہو, کبھی شوہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو نہ ہو, ظلم سے لوگوں کو کسان سے بچایا جائے. اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ جو خالص فقہی مسائل ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو نفقے کے حوالے سے کہیں پر بھی کوئی اصول نہیں بنا. افراد کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے یہ چیز ہمیشہ بدلتی رہے گی. ایک سلوا تھوڑا محمد والے جو ہے, کہا گیا تھا کہ نفقے میں کھانا پینا, کپڑے, قالین, پردیں, چادریں, گھر, نوکر چاکر, ٹھنڈا کرنے والی چیزیں مثلا اے سی, گرم کرنے والی چیزیں مثلا گیزر, اور اس طرح سے گھر کے لیے جو سامان چاہیے, ٹیبل, کرسی, پنکھا, جو کچھ بھی گھر کے لیے چاہیے, یہ سب کا سب نفقے میں آئے گا. اور یہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہے کہ بیوی کو نفقے کے طور پر دے. یہاں تک گفتگو ہوئی تھی وہ من الواضح, اور یہ بالکل واضح سی بات ہے, بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف ذالک نوعاً و کماً و کیفاً بحسب اختلاف الامکنت والازمنت والحالات والاعراف والتقالید اختلافاً فاحشاً. کہتے ہیں بالکل ظاہر سی بات یہ کہ پھر یہ اختلاف ہر اعتبار سے الگ الگ ہو جائے گا. نفقہ دینے کا اختلاف ہر اعتبار سے الگ الگ ہو جائے گا. نو ان کون سا نفقہ دیا جائے, کس ٹائپ کا, کس قسم کا نفقہ دیا جائے, کہیں چاول دینا پڑیں گے, کہیں آٹا دینا پڑے گا, کہیں کھجور دینا پڑے گی, یہ نو الگ الگ ہو جائے گی. کہیں شلوار قمیض دینا پڑے گا, کہیں دھوتی دینا پڑے گی, کہیں دوسرا دینا پڑے گا. یہ الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے اس میں نو الگ ہو جائے گی. وہ کم من اور مقدار بھی اسی طرح سے, کتنی مقدار کا نفقہ دیا جا رہا ہے. اگر آپ کراچی میں دے رہے ہیں تو زیادہ نفقہ دینا پڑے گا, دیہات میں چلے جاتے ہیں تو کم نفقہ دینا پڑے, امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو اور زیادہ نفقہ دینا پڑے گا, یہ الگ الگ ہو جائے گا. وقائے پن اور نفقے کی کیفیت بھی الگ الگ ہو جائے گی. ممکن ہے یہاں یا دیہات میں آپ جیسا تیسا پانی پلاتے ہیں, مگر امریکہ میں مثلا فلٹر پانی پیتے ہیں تو وہ کیفیت یہاں والے پانی کی نہیں ہو سکتی, وہ الگ ہو, وہ تو اعتبار کا پانی دینا پڑے گا. پیاسا بھی اختلاف علم کے نتے والا میں یہ اختلاف ہوگا علاقے کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے, بل حالات, اور حالات بھی کہتے ہیں. فرض کیجئے کہ اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی علاقے میں عام حالات میں نفقہ الگ ہو جائے گا. اچانک سیلاب آ گیا تو نفقہ الگ ہو جائے گا. اب سیلاب کی صورت میں جو نفقہ دیا جائے گا مہینے, دو مہینے, چار مہینے, عام حالات والا نفقہ نہیں ہوگا, اس طرح کا نفقہ ہوگا. ول آراف اور اسی طرح سے عرف اس حوالے سے کیا کرتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بڑا اہم ہے. سارے کے سارے فقہی مسائل مجتہد ہی بتاتا, یہ سب کچھ بتانا مرجع کی ذمہ داری نہیں ہوتی. مرجع خود کہہ رہا ہے یہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اعتبار سے آپ کو کرنا پڑے گا. تو عین ممکن ہے کہ لباس پہننے کے اعتبار سے, رہنے کے حوالے سے, گھر کے سامان کے حوالے سے, جس طرح سے لوگ رہ رہے ہوں گے اس طرح سے رہنا پڑے گا. یعنی فرض کیجئے کہ شہر کراچی میں اگر لوگ اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ ان کے پاس صوفے ہوتے ہیں, ٹیبل کرسی ہوتی ہے, تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پھر وہاں دری بچھا لیں, چادر بچھا لیں گے, جو بھی آئے گا بس اس کو اس پہ بٹھانا, چادر پہ بٹھانا, یہ نہیں کر سکتے. لہذا فورس جو کر رہے ہیں لوگ جو کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے پھر چلنا پڑتا ہے. بس تقادید, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. دیکھا دیکھی کرنا پڑتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کو آپ شلوار قمیض تو دے رہے ہیں, مگر شلوار قمیض ایسا دے رہے ہیں کہ جو ان کے دادی کے زمانے میں پیدا پہنا جاتا تھا. آج کا زمانہ ہے, دادی کا زمانہ نہیں. دادی کے زمانے میں جس انداز کا پہنا جاتا تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتا تھا, بغیر استری کے پہن لیتے تھے. آج نہیں, فیشن والا پہنتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں. تو اب لوگوں کے دیکھا دیکھی یہ بہت ساری ہے. آپ نے شلوار قمیض دیا ٹھیک ہے, مگر شلوار قمیض جو لوگ پہن رہے ہیں ایسا نہیں دیا, ہٹ کر آپ نے دے دیا. تو جو اس حوالے سے تقلید کی جاتی ہے عام طور پہ ایک دوسرے کی, ویسا کھانا ویسا پینا ویسا رہنا, یہ ساری چیزیں اس کے اعتبار سے دینا پڑے گی. اختلاف الفاحشن, یہ اتنا واضح اختلاف ہوگا, فاحش اختلاف ہوگا. فاحش کا مطلب وہ فوج نے بےبودہ مطلب نہیں ہے اس کا. فاحش کا مطلب واضح قسم کا اتنا اختلاف ہوگا کہ آپ علاقے علاقے کے اعتبار سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. چنانچہ ہر اعتبار سے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر پھر نفقہ طے کیا جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میری دادی کے زمانے کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو میری دادی کے کپڑے پہن لو, تو ہے وہ بھی شلوار قمیض مگر وہ نہیں چلے. یا مثلا کھانے کے اعتبار سے وہ بھی اس طرح سے کرے کہ ڈبوں کا کھانا, کچھ مقامات پر ڈبے مل رہے ہوتے ہیں جس میں وہ مٹر چنے بینس اور بہت ساری چیزیں ڈبوں میں آ رہی ہوتی, ڈبوں کا کھانا دے دیں. کراچی شہر میں ڈبوں کا کھانا نہیں کھایا جاتا, باقاعدہ جو تازہ کھانا ہوتا ہے وہ کھایا جاتا. تو جیسا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے کرنا پڑتا. اب خود بھی کچھ مثالیں دے رہے ہیں اور بہت اچھی مثالیں ہمارا اور بھی نسبت وبن نسبت الى المسکن مثلا ربما يناسبها کو او بیت الشہر فی الریب اب البادیہ دے. مثلا گھر کے اعتبار سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے, یہ دیہات والوں کی گاؤں والوں کی مثال دے رہے ہیں, اور گاؤں والوں کی مثال فقط پاکستان کے اعتبار سے نہیں پوری دنیا کے اعتبار سے دے رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فقط ایک کوٹ دے دی جائے, اردو زبان کا لفظ بھی ہے کوٹ, ایک چھوٹی سی کوٹری دے دی جائے کافی ہے, چل جائے گا. کچھ علاقوں میں یہی کافی ہوتا ہے. او بے تشہرین, یا مثلا ایسا گھر دے دیا گیا ہے کہ جس کی دیواریں نہیں ہیں, اس گھر کو کا پردہ بنایا گیا ہے بالوں کو, بالوں سے مطلب پردہ بنا دیا چاروں طرف اور ایسا گھر دے دیا. فارموں کے یہاں سے گھر ہیں آج کل نہ ہوں این ممکن ہے, مگر دیہات میں پھر بھی مل جائیں گے, تو پورا گھر بالوں کا بن گیا. تو اس طرح سے ایک کمرہ جو جس کی دیواریں بالوں کی بنائی ہوئی ہیں, ایسا اگر کمرہ دے کافی ہو جائے گا اس علاقے کے اعتبار سے, اس زمانے کے اعتبار سے کافی ہو جائے گی. لیکن پھر ریف ہے, یعنی ریف کا مطلب ہے سبزہزار علاقے, جب پانی وانی ہے سبزیاں وغیرہ بھی ہیں, دیہات کا علاقہ ہے, وہاں اگر اس طرح کا اگر مکان بنا دیا گیا تو کافی ہے. اول بادیا مثلا دیہات ہے, وہاں اگر اس طرح کا مکان بنا دیا گیا تو کافی ہے. یہ ہو گئی دیہات والوں کی مثال. وَرُبَّمَا لَا بُدَّ لَهَا مِن دَارٍ أَوْ شِقَّةٍ أَوْ حُجْرَةٍ مُنْفَرِدَةٍ الْمُرَافِقُ فِي الْمَدِينَةِ. بسا اوقات پورے گھر کی ضرورت ہوتی ہے, جب شہر میں رہے تو عین ممکن ہے پورا گھر دینا پڑے. تو اگر شوہر کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے, معاشرے میں اتنا اسٹیٹس ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر دے سکتا ہے, تو گھر دینا پڑے گا. اگر گھر نہیں دیتا دے سکتا تو گھر کا ایک علیحدہ حصہ اسے دینا ہوگا, کہ گھر میں میرے ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, میرے بہن بھائی بھی رہ رہے ہیں, مگر یہ حصہ ایسا ہے کہ جو تمہارے لیے, تو گھر کا ایک حصہ اس کو دینا پڑے گا. اگر گھر کا حصہ بھی نہ دے سکیں تو کم از کم ایک کمرہ اسے دینا پڑے گا جو خاص اس کے لیے مخصوص ہو جائے, اور وہ کمرہ بھی ایسا ہو کہ جس میں ضرورت کی ساری چیزیں بھی موجود ہوں. خالی کمرہ دینے سے بات نہیں بنے گی, ضرورت کی ساری چیزیں بھی موجود ہوں, اس میں بستر ہو, اس میں ٹیبل ہو, اس میں پنکھا ہو, جو ضرورت کی چیزیں اس میں چاہیے وہ ساری چیزیں ہوں. تو اگر شہر میں کسی کو نفقہ دیا جا رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا. یہ ہو گئے گھر کے حوالے سے. بقضا بالنسبت الالبسہ, اور یہی چیز آ جائے گی لباس کے حوالے سے. ربما تفتیح ثیاب بدنہا من غیر حاجت الى ثیاب اخرى. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیہات میں رہنے والے غریب علاقے, بہت غریب علاقوں میں رہنے والے, جو عورت نے ایک لباس بدن پر پہنا ہوا ہے بس وہی اس کا نفقہ ہے, اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں, وہی ایک لباس نفقہ ہو جائے گا, کافی ہو جائے گا. انتہائی غریب علاقوں میں اگر دیہاتی اور بہت پہاڑوں پر رہنے والے علاقے ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لباس کافی ہو جائے, اس سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو. وربما لا بد من الزیادۃ علیہا بثیاب التجمل والزینۃ, اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لباس سے کام نہیں بنتا, ایک سے زیادہ لباس لینے پڑتے ہیں, جس میں کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر میں پہننے والے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تقاریب میں پہننے والے ہوتے ہیں, کبھی شادی میں پہننا ہے, منگنی میں پہننا ہے, تو اچھا لباس چاہیے, خوبصورت زینت والا لباس چاہیے, وہ دینا پڑے گا. تو علاقہ بدل گیا تو عین ممکن ہے کہ اس طرح سے لباس میں فرق پڑ جائے, جیسے گھر میں فرق پڑ گیا اس طرح سے لباس میں بھی فرق پڑ جائے. بسا اوقات ایک لباس کافی ہوتا ہے, بسا اوقات یہ دوسرے لباس بھی لینے پڑتے ہیں. اب اگر کوئی سوال کرے کہ کتنے لباس, اگر دوسرے لباس بھی لینا پڑے گا کتنے لباس, تو جواب پھر وہی ہے, مقدار کوئی مقرر نہ, مقدار سے کبھی نفقے کو طے نہیں کیا جاتا. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ 10,000-15,000 اس مقدار سے نفقہ طے نہیں ہوتا, یہی مسئلہ لباس میں بھی ہوگا, کتنا لباس مقدار سے طے نہیں ہوگا کہ کتنے لباس دیے جائیں. مگر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ عورتوں کا یہ طریقہ بن جاتا ہے کہ وہ ڈھیر سارے لباس خرید لیتی ہیں, اچھے قسم کے لباس, گھر میں پہننے والے تو ہو سکتا ہے 10 جوڑے ہوں لیکن باہر پہننے والے 40 جوڑے ہوں, 50 جوڑے ہوں, اس طرح سے اتنے سارے لباس اس نے خرید دیے. کہتے ہیں اگر اس طرح سے اچھے قسم کے لباس ایک کثیر تعداد میں خرید لیے تو یہ نفقہ دینا شوہر پر واجب نہیں ہے. اتنی لمبی مقدار میں 40 جوڑے مثلا خوبصورت قسم کے مختلف تقاریب میں پہننے کے لیے مثلا لا کے دے دیے, یہ شوہر پر واجب نہیں ہے, اتنی لمبی چوڑی تعداد میں واجب نہیں. جب یہ واجب نہیں ہے تو چلے جائے وہ مقام کہ جہاں کچھ عورتوں کا یہ طریقہ ہی بن گیا ہے کہ ہر تقریب کے لیے ہر فنکشن کے لیے ایک لباس ہوتا ہے, یعنی ایک مرتبہ اس کو پہنا پھر اتار دیا دے دیا پھینک دیا, یا زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ پہنا پھر سے پھینک دیا. یہ جو کچھ خواتین کا طریقہ کار بن گیا ہے اسی شہر میں ہیں وہ خواتین, ایک مرتبہ 2 مرتبہ وہ لباس پہنا اس کے بعد پھینک دیا یا کسی کو دے دیا, یہ نفقے میں شامل نہیں ہوگا, یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس طرح کا نفقہ دلائے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے حالات میں شوہر اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ وہ دلا ہی رہا ہے, اتنا مجبور ہو گیا ہے وہ کر ہی رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے شوہر پر. یہ باقاعدہ الگ سے مثال آیت اللہ سیستانی نے لکھی ہے عورتوں کی حالت دیکھتے ہوئے, کہ عورتوں کی حالت ایسی ہے تو باقاعدہ ایک خصوصیت سے یہ مسئلہ لکھا. نعم ما تعارف عند بعض النساء من تقصير الالبسة النفيسة خارج عن النفقة الواجبة, کہتے ہیں کہ ہاں کچھ عورتوں کا جو طریقہ بن گیا ہے کہ خوبصورت اور اچھے لباس کی ایک کثیر تعداد ان کے پاس موجود ہے, یہ جو اس طرح کا نفقہ وہ مانگ رہی ہوتی ہیں یہ واجب نفقے سے خارج ہے, واجب نفقے میں شامل نہیں, شوہر کی ذمہ داری نہیں کہ اتنا سارا لباس دلا. اگر اسراف میں شمار ہو رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے واجب نفقہ تو نہیں ہے لیکن ویسے ہی دینا چاہیں اور ویسے ہی دینا چاہ رہے ہیں, اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ اسراف میں شمار ہو رہا ہے تو کیا پھر بھی دے سکتے ہیں؟ اسراف میں شمار ہونا یا نہ ہونا اس کا دار و مدار عورت پر ہے, اگر عورت کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ برباد کر رہی ہے ضائع کر رہی ہے تو پھر عورت کو یہ چیز نہیں دینی چاہیے, فقط لباس کی بات نہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں دینی چاہیے کہ جو تباہی کر رہی ہو بربادی کر رہی ہو, اس طرح کی چیز نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر پتہ نہ چلے کہ یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ عورت کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اسراف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, تو پھر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, پھر دیا جا سکتا ہے. واجب نفقہ یہ ہے, البتہ اس کے علاوہ بہتر لباس یا زیادہ تعداد دی جائے تو مستحب نفقہ بھی ایک صورت تک ہو سکتا ہے, ہاں کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, وہ تو نہ شوہر پر واجب ہے, عین ممکن ہے کہ کچھ مقامات پر شوہر پر جائز بھی نہ ہو. فقرن اما تعارف عند جمع منهم من لبس بعض الالبسه مره او مرتين في بعض المناسبات ثم استبداله باخر مختلف عنه نوعا او حيه بالمناسبات الاخرى. جب اس طرح سے 40-50 لباس دینا یہ بھی شوہر پر واجب نہیں ہے. تو چے جائے کہ بعض عورتوں کا جو طریقہ بن گیا ہے کہ ہر فنکشن کے لیے الگ لباس, اور وہ اس فنکشن میں پہنا اس کے بعد دیکھ دیا یا کسی کو دے دیا, یہ تو کسی صورت میں واجب میں شامل نہیں ہوتا. جو کچھ عورتوں کا طریقہ کار بن گیا ہے کہ ہر فنکشن اور ہر تقریب کے لیے الگ الگ قسم کے لباس بنواتی ہیں, وہ ان پر واجب نہیں. سوال یہ بھی کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی مثلا کراچی میں رہ رہی ہے اور شوہر دبئی میں رہ رہا ہے یا انگلینڈ میں رہ رہا ہے, تو شوہر دبئی میں تو بڑے ایش و آرام سے رہ رہا ہے, خوب ہارڈ وارڈ میں زندگی بسر کر رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کو کس انداز سے نفقہ دے, کراچی کے اعتبار سے یا انگلینڈ کے اعتبار سے, کس اعتبار سے نفقہ دے. اگر یہاں بیوی کا جو اسٹیٹس بنا ہوا ہے معاشرے میں اور اسی طرح سے شوہر کے ماں باپ ہیں یا دوسرے رشتے دار ہیں, ماں باپ بھی مثلا یہاں رہ رہے ہیں, ان کے اعتبار سے جو ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے اس اسٹیٹس کے مطابق اگر شوہر پیسے وہاں سے بھیج رہا ہے اور نفقہ بھیج رہا ہے تو کافی ہے. یہ ہرگز لازم نہیں ہے کہ اگر شوہر عالیشان طریقے سے رہ رہا ہو تو بیوی کو بھی عالیشان طریقے سے رکھے, یہ واجب نہیں. عین ممکن ہے کہ شوہر کما رہا ہے, اس کا پیسہ ہے, لہذا جس انداز سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے اسی انداز کی زندگی وہ بیوی کو بھی دے, ایسا لازمی نہیں. تو بیوی کا جو معاشرے میں اسٹیٹس اور مقام یہاں بن رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر وہ نفقہ پورا دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. یہاں ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے, یہ مسئلہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو چھیڑیں تاکہ یہ نفقے کی گفتگو پوری ہو جائے, اس کے بعد جو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے مثال بنتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں نہانے دھونے کے لیے لوگ باہر نہیں جاتے. ایران میں, عراق میں باقاعدہ حمام بنے ہوتے ہیں, وہاں جا کے نہاتے ہیں. اب جو جدید زمانہ آ گیا ہے تو جدید زمانے میں وہاں بھی ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم کا سسٹم آتا جا رہا ہے, لیکن پرانے زمانے میں بالکل نہیں تھا. پرانے زمانے میں ٹوائلٹ اور باتھ روم یہ دونوں گھر میں رکھے ہی نہیں جاتے تھے. باتھ روم تو گھر میں رکھا ہی نہیں جاتا تھا, وہ باقاعدہ بازار میں جا کے نہانا پڑتا تھا, حمام اسے کہا جاتا تھا. ٹوائلٹ بھی گھر کے اندر نہیں رکھا جاتا تھا, گھر کے آخری دیوار, اگر کوئی دیوار بنتی ہو, ورنہ وہ آخری سرے پر کہیں جا کے ٹوائلٹ بنائی جاتی تھی. گھر کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں, یعنی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے باتیں بیان کی, اس میں یہ کہ گھر کے لوازمات کو دینے, تو گھر کے لوازمات میں اگرچہ یہ بھی ہے مگر گھر کے اندر تو موجود نہیں. کہتے ہیں کہ گھر کے اندر موجود نہیں ہے, تو اگر عورت کو حمام جانے کی ضرورت پڑتی ہے, ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو حمام کے اخراجات اس کو برداشت کرنا پڑے, ٹوائلٹ بنا کے دینے کے اخراجات اس کو برداشت کرنا پڑے. چنانچہ اس طرح کی اخراجات کی جس کا تعلق براہ راست گھر سے نہیں ہے, باہر سے اس کا تعلق ہے, مگر یہ اخراجات بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. اچھا, یہ چیز فقط ایران و عراق میں نہیں, یورپ میں بھی بہت تھی. یورپ میں بھی ٹوائلٹ اور باتھ روم گھر کے اندر نہیں بنائے جاتے تھے, دور باہر بنائے جاتے تھے. وہ آہستہ آہستہ پورا رواج بدل گیا, جب پورا سینیٹری سسٹم شہروں میں نافذ ہو گیا تو رواج پورا تبدیل ہو گیا. ومن النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إليه. اور واجب نفقے میں یہ بھی ہے کہ شوہر حمام کی اجرت دے, حمام میں جانے کے جو پیسے لگتے ہیں وہ پیسے بھی دے, سواء اکان للاغتسال حول تنظیم، چاہے عورت غسل کرنے کے لیے جا رہی ہے، غسل کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں نیت کرنا پڑتی ہے، کوئی ایسا غسل کرنے کے لیے جا رہی ہے، واجب غسل، مستحب غسل، غسل کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اس کی عزت دینا پڑے گی، یا غسل کرنے کے لیے نہیں آ رہی فقط نہانے دھونے جا رہی ہے تو وہ بھی دینا پڑے گی. اذا لم تتحیا لها مقدمات الاستحمام فی البیت او کان ذلك اثیرا علیها لبرد او غیره. یہ اخراجات کس صورت میں دینے ہیں کہ گھر کے اندر اس طرح کے اٹیچ بات نہیں بنے ہوئے، یا ٹوائلٹ وغیرہ نہیں بنے ہوئے، باتھ روم نہیں بنے ہوئے گھر کے، ضروری نہیں کہ اٹیچ ہو، ذرا سا الگ ہو، یہ گھر کے اندر نہیں بنے ہوئے، یا گھر کے اندر بنے مگر گھر میں وہ انتظام نہیں ہے کہ جو حمام ہے، گھر میں بنے مگر سردیوں کا زمانہ اور گیزر نہیں لگا ہوا تو بالکل یخ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی میں نہیں نہا سکتی. تو یہ نہیں کہہ سکتے بیوی کو کہ بھائی تمہارے بڑے نفرے ہیں، ہم بھی تو نہا رہے ہیں، یہ سارے گھر والے نہا رہے ہیں، تم کیوں نہیں نہا سکتی؟ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ واجب نفقہ ہے کہ اگر وہ اکیلے گھر میں مسجد خاص نہیں رہ رہے اور دس آدمی ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہی کہ میں تو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتی، مجھے تو گرم پانی چاہیے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ دس آدمی بھی تو گزارا کر رہے ہیں، تم بھی گزارا کرو. اگر وہ گزارا کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ شوہر اس کا سارا خرچہ جو حمام کے اخراجات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے اخراجات بھی بیوی کو ادا کرے. کبھی زیادہ سردی ہوتی ہے یا کبھی زیادہ گرمی ہوتی ہے، جو بھی صورت حال ہو جائے اور بیوی کہے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتی، تو وہ اخراجات بھی اس کو دینا پڑیں گے. کما ان منہا مصارف الولادت و اجرت الطبیب و الادویت المتعارفۃ التي یکثر الاحتیاج الیہا عادت. جس طرح سے کہ اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے سارے اخراجات شوہر کو دینے، سارے اخراجات شوہر کو دینے کا مطلب ہے کہ جو نو مہینے کے درمیان چیکنگ ویکنگ کرانا پڑتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑتا ہے، ایکس رے نکلوانا پڑتا ہے، وٹامن دینے پڑتے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سارے اخراجات بھی شوہر برداشت کرے گا. وہ اجر الطبیب، اس طرح سے ڈاکٹر کے پاس جانے میں جو فیس لگتی ہے ڈاکٹر کی، وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، اس کی فیس 1500 روپئے ہے مثلا، تو یہ شوہر برداشت کرے گا. ولافیت المتعارف ہے، اس طرح سے جو رائج دوائیں ہیں ان دواؤں کو خرید کے شوہر دے گا. الفیت عادت، عادت جن دواؤں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، سر میں درد ہو گیا تو اس کی دوا، پیٹ میں درد ہو گیا تو اس کی دوا، بخار ہو گیا تو اس کی دوا، جسم میں درد ہو رہا، عام طور پر اس طرح کی دوائیں، یہ بھی واجب نفقہ میں شامل ہے. اچھا، عادت جو عام طور پر لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، اس کی دوا لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے، یہ تو شوہر پر واجب ہے. لیکن کیا کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو اس کی دوا بھی شوہر پر واجب ہے کہ واجب نہیں؟ بڑی بیماری کا مطلب اور وہ کینسر ہو گیا، اور کینسر کا علاج 500,000 میں ہوگا، عورت کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور ہارٹ میں جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے وہ 500,000 کی ہوتی ہے، 400,000 کی ہوتی ہے، تو کیا یہ اخراجات بھی شوہر برداشت کرے گا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ مجتہدین میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے. ہمارے کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ خرچہ شوہر برداشت نہیں کرے گا، یہ واجب نفقے میں نہیں آتا ہے. کوئی سوال کرے کہ واجب نفقے میں نہیں آتا، عورت کہاں سے لائے؟ اگر ہارٹ کا آپریشن کرانا ہے، کینسر کا علاج کرانا ہے اور 400,000 روپے کا خرچہ ہوگا، عورت کہاں سے لائے؟ عورت تو کماتی نہیں، عورت کہیں سے بھی لائے. اگر شوہر نہیں دے رہا تو اس پر واجب نہیں ہے. اچھا، جو نفقہ شوہر دے رہا ہوتا ہے، آپ نے سن لیا کہ کیا کیا چیزیں بیوی بی کو نفقے کے طور پر دینی ہے، یہ ساری چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہے. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بیوی بی جیسے تیسے گزارا کر رہی ہے، شوہر پیسے نہیں دے رہا. اچھا، ایسا نہیں کہ شوہر نہیں کما رہا، کما رہا ہے مگر پیسے نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا گھر میں، یعنی نان وقتہ نہیں دے رہا، اور اس کے 4 بچے ہیں. تو بیوی جیسے تیسے گزارا کر رہی ہے، شوہر کما رہا ہے مگر پیسے نہیں دے رہا. اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جب کما بھی نہیں رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عام طور پر سہم سادات لینے کے لیے آ جاتے ہیں، مثلا فرض کیجئے کہ عورت سید ہے شوہر بھی اس کا سید ہے, سہم سادات لینے کے لیے آ گئی کہ آپ سہم سادات سے ہماری مدد کریں اس لیے کہ ہمارے شوہر خرچہ نہیں دے رہے. چلے میں اپنا گزارا تو کس طرح سے کر لوں گی, مگر بچوں کی فیس 3,000 روپے, بجلی کا بل 2,500 روپے, یہ گیس اور دوسرے اخراجات یہ 4,000 روپے, یہ تو بالکل بنیادی اخراجات ہیں, اس کے بغیر تو گھر چل ہی نہیں سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی عورت کو ہم سہم سادات دے سکتے ہیں؟ یہ بچوں کے لیے مطالبہ کرنے کے لیے آئیے کہ فیس دینا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں دے سکتے. ارے بھائی کیوں نہیں دے سکتے, یہ تو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے, بظاہر سب سے زیادہ ضرورت مند ہے, مگر ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم شرعی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلے کے اعتبار سے کیا ہے؟ فقہی مسئلے کے حوالے سے یہ ہے کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر سے نفقہ دے, اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نفقہ دے رہا ہے, جیسا نفقہ چاہیے جیسا بھی آپ نے سن لیا, اتنا نفقہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دے رہا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ عورت غریب نہیں ہے, یہ غریب نہیں مانی جائے گی. جب غریب نہیں مانی جائے گی تو یہ سہم سادات کی مستحق کیسے بن گئی؟ یہ سہم سادات کی مستحق ہی نہیں. اب یہ جو مطالبہ کر رہی ہے کہ بچوں کی فیس دینی ہے اور بجلی کا بل دینا ہے اور یہ ساری چیزیں دینی ہیں, یہ تو مطالبہ کر رہی ہے سارے گھر کا. بھائی اس کا شوہر کم از کم اس کو کھانا دے رہا ہے, اس کو پیسے دے رہا ہے یعنی کپڑا دے رہا ہے, اور ایک گھر دیا ہوا رہنے کے لیے, اور جو اخراجات وہ دے رہا ہے اس میں کسی طرح سے بیوی کے اپنے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں, یہ بچوں کے اخراجات کے لیے مانگنے گئی تو یہ کیسے مستحق بن سکتی؟ یہ تو خود غریب نہیں ہے, یہ تو امیر ہے. شرعی نقطۂ نگاہ سے تو یہ امیر ہے, تو اگر یہ امیر ہے تو اس کو سہم سادات کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کو تو نہیں دیا جا سکتا. آ جائے گی باری اب بچوں کی کہ بچوں کو براہ راست دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے. جی ہاں بچوں کو دیا جا سکتا ہے, وہ سید ہے, سید بچوں کو بھی سہم سادات دیا جا سکتا ہے, مگر سہم سادات سید بچوں کو جو دیا جائے گا وہ بچوں کی ماں کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا, وہ بچے کے باپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس لیے کہ بچے کا ولی بچے کا باپ ہوتا. تو دیں گے صحیح ہم, مگر بچے کے باپ کو دیں گے, بچے کے کی ماں کو نہیں دیں گے. تو یہ جو معاشرے میں بے دریغ سہم سادات دیے چلے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ شرعی مسئلہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا, بڑی ضرورت ہے بھائی, ان کے یہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے, ان کے یہاں کھانا نہیں ہے, ان کے بچوں کی 4 مہینے سے فیس نہیں بھری گئی ہے, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہو سکتی ہیں, مگر شرعی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, لہٰذا ہم ان کے ساتھ نہیں. ہم تو امام کے پیروکار ہیں, جہاں امام نے کہا کہ یہ معیار غربت کا جو اس معیار پر پورا اترے اس کو دو, اور خبردار جو اس معیار سے ہٹ گیا وہ غریب نہیں ہے, تو ہم چاہے وہ اپنی غربت کا کتنا ہی اعلان کریں مگر ہم اسے غریب نہیں سمجھیں گے, اس لیے کہ امام نے اس کو غریب نہیں بتایا, لہٰذا ہم اس کو غریب نہیں سمجھیں. تو معیار یاد رکھیے کہ نفقہ عورت کا واجب ہے شوہر پر, اگر اتنی مقدار میں وہ دے رہا ہے تو بچوں کے لیے الگ سے ہم نہ سہم سادات دے سکتے ہیں, نہ دوسرا واجب کوئی زکات وغیرہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں دے سکتے. جی سوال یہ پیدا ہوگا کہ بچے کے باپ کو دے سکتے ہیں کہ نہیں, دار و مدار اسی بات پر ہے کہ بچے کا باپ گھر میں نہیں دے رہا مگر وہ خود امیر ہے, اگر وہ خود امیر ہے مگر پھر بھی نہیں دے رہا وہ, تو اس کو بھی نہیں دے سکتے. باپ خود ہی امیر ہے پھر اس کو کیسے دیا جائے گا, تو اس کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا نہ ماں کو دے سکتے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ اتنے ظالم ہو گئے, اتنا ظلم کر رہے ہیں آپ, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ماں کو نہیں دے سکتے, ہم نے آپ کے سامنے باپ کی حالت بتائی تو آپ کہہ رہے ہیں باپ کو بھی نہیں دے سکتے, اتنا ظلم, بچوں کا آخر کیا قصور ہے؟ سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں لوگ فقط معاشرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ فقط عام روش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور علماء کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کبھی عام روش کو نہیں دیکھتے, وہ قول امام کو دیکھتے ہیں جو فتوے کی صورت میں ہمارے سامنے, وہ فقط امام کے فرمان کو دیکھتے ہیں کہ مولا کا کیا فرمان ہے, جو مولا کا فرمان ہے اس کے مطابق ہو. اب اگر ایک چیز بظاہر ظلم بھی لگ رہی ہے تو ظلم ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ معصوم سے یہ ناممکن بات ہے کہ معصوم ظلم کرے, ہو نہیں سکتا. بظاہر ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے ظلم لگ رہا ہو, لیکن یہ ظلم ہوگا نہیں. اگر ہم اس کو دینی اور شرعی نقطۂ نگاہ سے پرکھیں گے تو ظلم نہیں بنے گا. لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شرعی معیار کے مطابق پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ سب سے زیادہ اہم. اگر اس کے مطابق ہو رہا ہو تو عین ممکن ہے کہ گاڑی والے کو بھی سہم سادہ دیا جائے, بنگلے والے کو بھی سہم سادہ دیا جائے, ممکن ہے. فرض کیجئے کہ اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, سید ہے, اور باقی شرائط بھی پوری ہیں. کسی ایسی مجبوری میں فرض کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس بیٹی کی شادی کے پیسے نہیں ہیں, اور بیٹی کی شادی اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق, ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق تو 2 لاکھ میں شادی ہو جائے گی, اس کا اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ چاہیے. اور کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں, شادی بالکل سر پہ کھڑی ہے اور یہ بالکل کلاش ہے, سب لوگوں کو نہیں پتا. تو باوجود اس کے پاس گاڑی ہے, باوجود اس کے پاس بنگلہ ہے, اور سہم سادات کی رقم یہ 5-10 ہزار نہیں 10 لاکھ مانگ رہا ہے, تو یہ 10 لاکھ کا بھی مستحق ہے. معیار سمجھنے کی کوشش کریں, معیار کیا ہے. معیار قرف نہیں ہے, لوگ جیسا کہیں گے وہ معیار نہیں ہے, معیار شریعت, شریعت نے جو معیار بنایا وہ ہے معیار. جی ہاں, یہ مسئلہ کہیں آگے آئے گا, ذرا مجھے اجازت دیں, میں بلا وجہ تکرار نہ کروں. آپ کا بھی سوال ہے جی, بچے اگر بالغ ہو چکے ہوں تو ان کو سہم سادات دے سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ باشعور بھی ہوں. اگر فقط بالغ ہیں مگر باشعور نہیں ہیں تو پھر ولی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا. ہاں بالغ بھی ہیں باشعور بھی ہیں تو ان کو سہم سادات کی رقم دی جا سکتی ہے, یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بالغ بھی ہیں باشعور بھی ہیں پھر بھی نہیں کما رہے ہیں, وجہ کیا ہے, ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ غربت کے معیار کو پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر. جی سوال یہ کیا ہے کہ ابھی جو ہم نے مثال بنائی کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی ہے اور 10 لاکھ سہم سادات مانگ رہا ہے بچی کی شادی کے لیے, تو کیا پہلے اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی بیچے اور اس کے بعد سہم سادات مانگے, جتنا کم پڑ جائے وہ لے لیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ گاڑی بکے گی اس کی 10 لاکھ میں تو ضرورت ہی نہیں, پھر تو بات ہی ختم ہوگی. تو گاڑیاں بھی ایسے لوگ چھوٹی گاڑی تو نہیں رکھتے, گاڑی 10 لاکھ روپئے میں بک جائے گی, اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, پھر سے میں دادا اس کو کیوں دیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ معاشرے کے اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا کر سکتا ہے مگر اس کے باوجود نہیں کر رہا, یعنی گاڑی بیچ سکتا ہے مگر اس کے باوجود گاڑی نہیں بیچ رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں تو سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ گاڑی بیچ سکتا ہے مگر گاڑی نہیں بیچی, تو ہم اس کو کیوں دیں. سوال یہ شرعی اعتبار سے کہ فقط گاڑی کا سوال ہمارے ذہن میں کیوں آ رہا ہے, مکان کا بھی آنا چاہیے کہ بھئی مکان بیچ سکتا ہے, مکان بیچے اور اپنا خرچہ پورا کرے. اس کا مکان 1 کروڑ روپے کا ہے, یہ 10 لاکھ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خرچ کرے, جو 90 لاکھ بچ جائے گا 80 لاکھ کا دوسرا مکان لے لے گا. یہ سوال ہمارے ذہن میں فقط گاڑی کے حوالے سے کیوں آ رہا ہے, یہ سوال مکان کے حوالے سے بھی آنا چاہیے, اور فقط مکان کی بات نہیں, اب جتنی اس کی دوسری چیزیں ہیں ان سب کے حوالے سے آنا چاہیے. تو ایک بات ہم پہلے بیان کر چکے تھے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا, 2 لاکھ روپے اس کو قرضہ دیا, ایسے بندہ ہے جس کے پاس گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی ہے, 2 لاکھ عام آدمی کو تو نہیں دیں گے, ایسے کسی آدمی کو 2 لاکھ قرضہ دیا, اب قرضہ واپس نہیں کر رہا ہو, اس لیے نہیں کہ واپس نہیں کرنا چاہتا, اس لیے واپس نہیں کر رہا کہ اس وقت ہے ہی نہیں, اور ہمیں بھی اس کا اطمینان ہو گیا کہ اس وقت پیسے نہیں ہے, یہ واپس نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس پیسے کیسے نہیں ہیں, یہ گاڑی ہے گاڑی بیچو اور ہمارے پیسے دو. تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے, یہ اتنا بڑا مکان لے کے بیٹھے ہو 2 کروڑ کا, اس کو بیچو اور ہمارے پیسے دو. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. ہم کو اجازت نہیں ہے. اگر ہم نے کسی مسلمان کو قرضہ دیا ہے اور اس کے پاس یہ ضروریات زندگی موجود ہیں, ضروریات زندگی ایک عرصے سے اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو ہم کسی مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ ساری چیزیں بیچو اور ہمارا قرضہ واپس کرو, یہ ہمارے لیے جائز نہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حکایت سنیے اور گفتگو مقدم ہو جائے گی. امام کے ایک صحابی تھے ابن ابی عمیر, بہت ہی شاندار قسم کے صحابی ہیں. علماء کا ان کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ مراسیل ابن ابی عمیر کا مسانیدہ, مناسب مسند اور مرسل, یہ دو حدیث کی قسمیں ہیں. علماء نے ایک نظریہ ان کے بارے میں قائم کیا ہے کہ مراسیل ابن ابی عمیر کی مرسل حدیثیں. مرسل حدیثیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس میں راویوں کا سلسلہ بیچ میں ڈراپ کر دیا. پرانے زمانے میں ایسی حدیثیں قبول نہیں کیا, رد کر دیتے تھے. پورا امام سے لے کے آخر تک سلسلہ معلوم ہونا چاہیے کون راوی ہے, تو یہ حدیث قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے. اچھا, ابن ابی عمیر کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ فقط اور فقط محبت امام صادق میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. جب پولیس پکڑنے کے لیے آئی تو اگرچہ بہت امیر آدمی تھے, اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑے ملینر قسم کے آدمی تھے, ٹھیک ٹھاک ان کا مکان تھا, ان کا کاروبار تھا, سب کچھ تھا, اور یہ ایک بہت بڑی بھیانک بھول ہے کہ اگر امام کا جانے والا وہ ہے تو بھکڑ اور فقیر ہی ہوگا. خود امام کے زمانے میں سے بڑے بڑے ملینر موجود تھے, شاندار زندگی بسر کر رہے تھے, مگر جیسے پولیس پکڑنے کے لیے آئی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے سارے سامان کو ادھر ادھر کرتے, سونا چاندی لوگ عام طور پر ادھر ادھر کر دیتے ہیں کہ یہ تو کم از کم بچہ ہے, انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اگر پرواہ کی تو کس کی کہ جو حدیثیں انہوں نے چھٹے امام سے لکھی تھی ان کو جلدی جلدی جمع کر کے ایک گھڑا بنایا اور ساری حدیث اس میں ڈال دی کہ جب میں جیل سے چھوٹ کے آؤں تو کم از کم میرا یہ سونا محفوظ رہے, میری یہ دولت محفوظ رہے, یہ ضائع نہ ہو. 7 سال تک جیل میں رہے حکم امام, 7 سال کے بعد پلٹ کے آئے. پرانے زمانے کا کاغذ تھا, گڑا کھودا, اس میں سے ساری چیزیں نکالی تو سب برا برا ہو چکا, ریزا ریزا ہو چکا, مگر کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی تھی کیونکہ ان کی اپنے لکھی ہوئی تھی, کچھ باتیں سمجھ میں. وہ راویوں کا سلسلہ وہ یا تو کیڑے کھا گئے تھے یا زمین کھا گئی تھی, کچھ ہو گیا تھا, کچھ کا تھا کچھ کا نہیں تھا, لہٰذا انہوں نے پھر نئے سرے سے یہ حدیثیں مرتب تو کی, مگر راویوں کا نام وہ پوری ترتیب ان کو یاد نہیں تھی, اور لوگوں کے سامنے پھر دوبارہ حدیثیں بیان کرنا. لوگوں کے سامنے جب حدیثیں بیان ہوئی ہیں تو علماء نے کہا کہ ابن ابی عمیر بیان کر رہے ہیں, ان کی ہر حدیث قابل قبول ہے, ہر حدیث ان کے لیے آئی, تو ان کے لیے باقاعدہ کلیہ بنا دیا گیا کہ مراسیل ابن ابی عمیر کا مسانیدہ. ان کی مرسل حدیث بھی ایسی ہے جیسے مسند حدیث ہے, پورا سلسلہ جیسے جڑا ہوا ہے, ایسی حدیث. یہ جب جیل سے چھوٹ کے آئے تھے, ختم ہو گیا تھا کاروبار ان کا, تباہ ہو گیا تھا سب کچھ, برباد ہو گیا تھا, ایک ان کا دوست ان کو ملنے کے لیے آیا اور ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی رقم تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. مجھے یاد تو ہے, یہ قرضہ میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے پوچھا کہ تمہیں قرضہ کیسے ملا, کہ تمہارا کوئی بزنس ہے کہ جس میں تم اتنا پیسہ کما رہے ہو؟ کیونکہ جانتا تھا کہ یہ تو خود غریب آدمی, کہ نہیں کوئی ایسا بزنس تو نہیں ہے, تو کیا کوئی میراث ملی ہے تمہیں, میراث میں اتنا پیسہ ملا ہے تمہیں؟ کہا نہیں, اس میں بھی نہیں. کہا یہ پیسہ اتنا سارا کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ تم جیل سے چھوٹ کر آئے ہو اور تم اس وقت سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو, تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا تاکہ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے اور تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے. تو چونکہ چھٹے امام کا چاہنے والا تھا, اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے چھٹے امام سے سنا کہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے کسی مومن کا گھر نہیں بکوایا جا سکتا, لہٰذا تم واپس لے جاؤ, یہ میں نہیں رکھوں. یہ اصول ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ بھی دیا ہے تو ہم اس کی گاڑی بکوا سکتے ہیں, اس کا مکان بکوا سکتے ہیں, نہ ضروری ہے زندگی دوسری بکوا سکتے ہیں. یہی معاملہ سہم سادات دینے میں, ہم نہیں بکوا سکتے تو اس سہم سادات کون دے رہا ہے؟ امام دے رہے ہیں. تو امام کیا ماذا اللہ اس کا گھر بھی کھوا دیں گے, اس کی گاڑی بھی کھوا دیں گے. لہٰذا اگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم یہ بیچو اور اس کے بعد جو خرچہ ہے وہ پورا کرو. یہ ضرورت مند مانا جائے گا اور اس کو سہم سادات کی رقم دی جا سکتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. صلوات علی محمد.